السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
فوج کے سربراہ کی وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات. مذاکرات کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات پر اتفاق. پارلیمان کے سامنے اور ایئر گرڈ سیکیورٹی ہائی الرٹ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مقدمہ فیصل ٹاؤن تھانے میں درج. پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایف آئی آر نامکمل ہے، اس میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 شامل نہیں ہے. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
جنوبی ایشیا
کشمیر کی سرحد پر علاقائی کمانڈروں کی فلیگ میٹنگ کے چند گھنٹے بعد بھارت اور پاکستان کے حفاظتی دستے پھر لڑ پڑے. میں ہوں یوسف جمیل. سری نگر سے رپورٹ آیا جاتی ہے.
اور بین الاقوامی خبروں میں، یوکرین نے بتایا ہے کہ جنوب مشرقی یوکرین کے قصبے نووازوفسک پر روسی فوج نے کنٹرول کر لیا ہے، اور یوکرین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی اپیل کی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم نواز شریف اور فوج کے چیف آف اسٹاف کے درمیان وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی ایک ملاقات میں سیاسی تعطل دور کرنے کے لیے مذاکرات شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے طاقت کے متوقع اظہار کے باوجود حکومت صبر و تحمل کی اپنی پالیسی پر عمل پیرا رہے گی. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے جمعرات کو وزیر اعظم نواز شریف سے ایک اہم ملاقات کی، جس میں ملک میں جاری سیاسی تعطل پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایک مختصر سرکاری بیان کے مطابق ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ قومی مفاد میں موجودہ معاملے کے جلد حل کے لیے تعطل کے شکار مذاکرات کی بحالی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں. رواں ہفتے کے دوران وزیر اعظم نواز شریف اور فوج کے سربراہ کے درمیان یہ دوسری ملاقات تھی جس میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی. یہ ملاقات ایسے وقت ہوئی جب پارلیمان کے سامنے دھرنا دینے والی دونوں جماعتوں عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے قائدین کہہ چکے ہیں کہ وہ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے. اس تناظر میں مظاہرین کی جانب سے کسی طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. تاہم حکومت میں شامل وزراء کا کہنا ہے کہ اب تک حکومت نے طاقت کا استعمال نہیں کیا اور وہ پرام طریقے سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اگر دھرنا دینے والی جماعتوں نے تصادم کی راہ اختیار بھی کی تو حکومت ہر ممکن تحمل کا مظاہرہ کرے گی.
ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم لشکر کشی میں اور ہم دعویٰ بولنے پہ بلیو نہیں کرتے. ہم نے ماضی میں اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. ہم اگر میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بالغ نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی پرامن حل نکلے، ایک ایسا حل نکلے جو جس میں آئین اور قانون جو ہے سرفراز اور سربلند ہو. پرائم منسٹر نے کل بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ریزولوشن پاس ہوئے ہیں وہ میرے لیے پاس نہیں ہوئے، وہ آئین کے تحفظ کے لیے پاس ہوئے ہیں. اور یہ اس لیے اس کو کمزوری نہ سمجھا جائے یا یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر سکتے.
تعطل کے شکار مذاکرات کی بحالی کے لیے جمعرات کو بھی کوششیں جاری رہیں لیکن ان میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق اور پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی اور ان سے اپنی ڈیڈ لائن مؤخر کرنے کی درخواست کی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
لاہور کے فیصل ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں پاکستان عوامی تحریک کی درخواست پر وزیراعظم نواز شریف اور کئی وفاقی وزراء سمیت 21 افراد کے خلاف پارٹی کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. اس واقعے میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے تھے. مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ. یہ رپورٹ ہم تھوڑی دیر بعد سنیں گے. اب ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق، اور ان سے پوچھتے ہیں تازہ ترین صورتحال کے بارے میں. جی اشتیاق.
جی، اس وقت بھی اسلام آباد میں، خاص طور پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جہاں یہ دونوں جماعتیں دھرنا دی ہوئے، ایک بھی کسی صورتحال میں، کیونکہ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے کہا تھا کہ آج کے دن کو انہوں نے اپنی عمل کے اعلان کا دن کرا دیا. طاہر القادری جن کا خطاب ہوا تھا کچھ دیر قبل، انہوں نے ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم کے استعفے کے علاوہ تمام اسمبلیوں کی تحلیل کا مطالبہ کرتے ہوئے قومی حکومت کی تشکیل کے اپنے اس مطالبے کو دہرایا. انہوں نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پڑھا اور اپنے کارکنوں سے کہا کہ وہ جمع رہیں اور ان کے بقول انقلاب کی آج انقلاب کی شام کا آغاز ہو چکا ہے. ابھی یہ واضح نہیں کہ وہ کیا اعلان کریں گے، آیا وہ کس قسم کی کال دیتے ہیں. دوسری طرف عمران خان کے اوپر بھی نظر لگی ہوئی ہے، انہوں نے بھی آج دن کو کہا تھا کہ وہ اپنا عام اعلان کریں گے. اگر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ان کا جو اعلان ہے وہ آئین اور قانون کے اندر ہوگا، لیکن وہ حکومت کے لیے ایک دھچکا ثابت ہو سکتا ہے. لیکن ابھی اسی کشمکش اور اسی بے یقینی کی صورتحال کی وجہ سے اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، خاص طور پر اس جگہ جہاں پر یہ دونوں جماعتیں دھرنا دیے ہوئے ہیں. حکومت کا کہنا ہے کہ اس کی کوشش رہے گی اور حتی الامکان کوشش کر رہی کہ کسی طرح کا بھی طاقت کا استعمال نہ کرنا پڑے. آج جب ہماری وفاقی وزراء سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے جس دن سے یہ لاہور سے 14 اگست کو نکلے تھے ان کے اسلام آباد پہنچنے تک، اور اب اسلام آباد میں ان کے احتجاج اور دھرنے کے دوران کسی طرح کا طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا اور اسی پالیسی کو جاری رکھا جائے گا. تاہم وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا تھا کہ اگر کسی نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا تو پھر قانون اپنا راستہ خود اختیار کرے گا. تو اس صورتحال میں اسلام آباد میں جہاں کوئی 30,000 سے زائد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار تعینات ہیں، وہاں سیکیورٹی کے مزید چوکس کر دیا گیا ہے. خاص طور پر شرائع دستور اور اس کے قریب جو علاقے ہیں وہاں پر ہمیں وہ راستے جو کہ اس علاقے کی طرف جاتے ہیں وہاں پر خاصی بڑی تعداد میں پولیس کھڑی نظر آتی ہے. تو ابھی ان دونوں ہی جماعتوں کے رہنماؤں کی طرف نظریں لگی ہیں. اگر سے حکومت کی آخری مرتبہ یہ کوشش رہی اور ان کی طرف سے یہ اعلانات بھی کیے جاتے رہے کہ وہ اس کا پرامن حل چاہتے ہیں، آج دن کو خواجہ سعد رفیق نے دونوں جماعتوں عوامی تحریک اور تحریک انصاف کے سربراہان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ عوام کے اور ملک کے فلاح کے خاطر وہ کسی طرح کے احتجاج یا کسی طرح کے ایسے تشدد کی راہ سے بچتے ہوئے اپنے اس احتجاج کو ختم کریں اور اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے قانون اور آئین کا راستہ اختیار کریں.
یہ بتائیے گا اشتیاق کہ کیا مذاکرات کی دوبارہ کوئی پیش رفت ہو رہی ہے حکومت اور ان اپوزیشن کے درمیان؟
جی، یہ کہا جا رہا ہے کہ براہ راست تو کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، بالواسطہ رابطوں کی کوشش کی گئی ہے. اس کے علاوہ آج جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق اسلام آباد پہنچے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات قمر زمان قاہرہ سے ملاقات کی، جس کے بعد یہ دونوں عمران خان سے رابطے کے لیے ان کے کنٹینر میں گئے. دونوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے عمران خان سے یہ درخواست اور اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے اپنے حتمی اعلان یا اپنے حتمی لائے عمل کے اعلان میں توسیع کر دیں اور اس دوران مذاکرات کے ذریعے ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن بظاہر جو عمران خان اور حکومت کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے وہ وزیر اعظم کے استعفے پر ہے، اور آج ایک مرتبہ پھر وفاقی حکومت اور قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران بھی یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ کسی صورت زیر غور نہیں اور حکومت کوئی بھی ایسا اقدام کر کے ایک ایسی نئی روش ڈالنا نہیں چاہتی جو صرف اور صرف کسی کے احتجاج اور خاص طور پر کچھ ہزار لوگ اگر اسلام آباد میں آ جائے اور ان کے اس احتجاج پر اس قسم کا استعفیٰ دیا جائے تو ایک اس سے ملک میں ایسی روایت جنم لے سکتی ہے جو آئندہ آنے والی کسی بھی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہوگی. تو بظاہر اسی کے اوپر ڈیڈ لاک ہے، لیکن طاہر القادری کے مطالبات کی ایک طویل فہرست ہے اور آج جو حکومت نے ماڈل ٹاؤن میں جن 14 افراد کی ہلاکت ہوئی ان کے قتل کے جو مقدمہ درج کرایا اس میں اگر بھی وزیر اعظم کا نام اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے علاوہ وفاقی وزراء کے نام بھی شامل ہیں، تو اس کے باوجود طاہر القادری نے اب سے کچھ دیر پہلے جب اپنے حامیوں سے خطاب کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ انہیں یہ ایف آئی آر اس لیے منظور نہیں کیونکہ اس میں انسداد دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی گئیں. تو ان ساری ان کے مطالبات اور ان کے اعتراضات اور کے بعد جو غیر جانبدار تجزیہ گار ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر کی کوشش تو حکومت کا کہنا ہے کہ آخری وقت تک کی جائے گی، لیکن بظاہر ابھی تک یہ ڈیڈ لاک برقرار ہے اور اس میں کوئی بظاہر بڑی پیش رفت کی کوئی کرن نظر نہیں آتی.
بہت شکریہ اشتیاق. تو ہمارے نمائندے اسلام آباد سے محمد اشتیاق بتا رہے تھے کہ ڈیڈ لاک کی صورتحال جاری ہے اور کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی، لیکن بہت زیادہ کشیدگی ہے اور علامہ طاہر القادری نے اس ایف آئی آر کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جو لاہور میں درج کی گئی ہے. اس سے پہلے ہمارے نمائندے لاہور سے افضل رحمان نے رپورٹ دی تھی کہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. ہم مزید معلومات کے لیے ایک بار پھر ان کے پاس چلتے ہیں. لاہور سے افضل رحمان، السلام علیکم.
لاہور میں پولیس حکام نے بتایا ہے کہ پنجاب حکومت کی ہدایات ملنے کے بعد سانحہ ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر سیشن عدالت کے فیصلے کی روشنی میں قانون کے مطابق درج کر لی گئی ہے، جبکہ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ نے اسلام آباد میں اعلان کیا ہے کہ چونکہ درج شدہ ایف آئی آر میں ان کے کہنے کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام نہیں ہے اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کی متعلقہ دفعہ بھی شامل نہیں ہے، لہٰذا وہ اس نامکمل ایف آئی آر کو مسترد کرتے ہیں. ادھر لاہور میں پولیس ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ جمعرات کو درج ہونے والی ایف آئی آر میں نامزد ملزمان میں وزیر اعظم نواز شریف کا نام شامل ہے. تاہم ترجمان کے بیان کے مطابق ایف آئی آر میں انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ 7 شامل نہیں ہے، جس کا طاہر القادری نے اپنی تقریر میں مطالبہ کیا ہے. انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا فیصلہ 3 ماہ میں کر دیا جاتا ہے، جبکہ ضابطہ فوجداری کی دفعات کے تحت مقدمہ معمول میں چلتا رہتا ہے اور بعض اوقات مقدمات کا کافی عرصے تک فیصلہ نہیں ہو پاتا. سانحہ ماڈل ٹاؤن کی پہلی ایف آئی آر پولیس کی مدعیت میں درج تھی، جس کو عوامی تحریک نے مسترد کرتے ہوئے اپنی درخواست میں 21 اہم افراد کو ملزمان نامزد کیا تھا، جن میں وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلی پنجاب، وفاقی وزراء، اعلی انتظامی اور پولیس افسران اور اہلکار شامل ہیں. قبل ازیں پولیس حکام کے دوسری ایف آئی آر درج کرنے سے انکار پر پاکستان عوامی تحریک نے سیشن عدالت میں درخواست دی جو منظور ہو گئی، اور ایڈیشنل سیشن جج نے حکم جاری کیا کہ مقدمہ قانون کے مطابق درج کیا جائے. بعد ازاں وفاقی وزراء نے یہ حکم لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، تاہم عدالت عالیہ نے سیشن عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا. معروف وکیل اظہر صدیق نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایف آئی آر رجسٹر ہو جانے کے بعد معاملہ تفتیشی ٹیم کے سپرد ہو جاتا ہے، کیونکہ پولیس کے نظام میں مقدمہ درج کرنے والی ٹیم الگ ہوتی ہے اور تفتیشی ٹیم الگ. ان کا کہنا تھا کہ اب تفتیشی ٹیم حالات، واقعات اور شواہد کا جائزہ لے کر ہی اس امر کا فیصلہ کرے گی کہ نامزد 21 افراد میں سے کس پر مقدمہ چلنا چاہیے اور کس کا نام خارج ہونا چاہیے. اظہر صدیق نے کہا کہ اصول تو یہ ہے کہ واقعہ ہو تو فوری طور پر اس کی ایف آئی آر درج ہو جائے، اس طرح شواہد ضائع ہونے کا بہت کم خدشہ ہوتا ہے.
اگر مجھ سے آپ پوچھتے ہیں کیس یعنی ایویڈنس کی حد تک اتنا وقت ضائع کرنے کے بعد کیس انہوں نے کمزور کر دیا ہے گورنمنٹ نے ملنے پہ، لیکن جو کہ قتل کا کیس ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم اگر کوئی ایماندار اور ایسی آئی تو وہ اب قتل تو ہوئے ہیں، اب انڈائریکٹ ایویڈنسز تو کئی اویلیبل ہے، یعنی فوٹیج وہ اویلیبل ہے جس میں گولیاں ڈائریکٹ لگاتے ہوئے مارتے ہوئے دکھایا گیا اور 100 گولیاں ڈائریکٹ ہیں. اس میں جو اہم سوال جو آئے گا جو کہ اب اگر دیکھا جائے گا یعنی وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے اوپر اگر اب معاملہ وہ ڈالتے ہیں تو وہ 302 کا براہ راست نہیں بنتا، وہ 109 ابیٹمنٹ میں ایک ہی مثال ہمارے پاس موجود ہے، وہ بھٹو صاحب کا کیس ہے. یعنی ان کے کہنے کے اوپر یہاں مارنے والا اور ہے اور مشاورت کرنے والوں میں کچھ اور لوگ آئیں گے، تو باقی سارے لوگ جو ہے نا جن کے وزراء وغیرہ جن کے نام سامنے دیے ہیں یہ 109 کے تحت اس مقدمے میں آئیں گے. آج تک صرف ایک مثال موجود ہے اور وہ بھٹو صاحب کا کیس ہے کہ 109 میں جہاں انہیں ویسے چھوٹی موٹی سزا تو ملتی ہے لیکن پھانسی کی سزا کا ایک ہی کیس ہے.
پاکستان عوامی تحریک کی درخواست کے مطابق سانحہ ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر کا اندراج اسلام آباد میں سراپا احتجاج عوامی تحریک کا ایک بڑا مطالبہ رہا ہے، اور یہ مطالبہ بظاہر تاحال معلوم ہوتا ہے کہ قائم ہے، کیونکہ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ نے اپنی تقریر میں یہ کہہ کر کہ ایف آئی آر میں اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی دفعہ 7 شامل نہیں ہے، اس کو مسترد کر دیا ہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
ایک ایسے وقت میں جبکہ وزیر اعظم نواز شریف کی انتظامیہ نے انتخابات میں دھاندلی سے متعلق الزامات کی عدالتی تحقیقات کی تجویز دی ہے، الیکشن کمیشن نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
پاکستان تحریک انصاف کے بعد الیکشن کمیشن کے سابق سینئر عہدیدار کے اس انکشاف پر کہ 2013 کے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی، کمیشن نے ان الزامات کو مسترد کر دیا۔ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر جسٹس انور ظہیر جمالی کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں کمیشن کے اراکین کا کہنا تھا کہ قوم کو یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ کن مشکل حالات میں گزشتہ عام انتخابات کا انعقاد کیا گیا، اور ان کے بقول منصفانہ اور شفاف انداز میں الیکشن کے لیے اصلاحات بھی کی گئیں۔ کمیشن سے جاری ایک بیان کے مطابق شرکاء نے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور کمیشن کے سابق ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان کے دھاندلی سے متعلق الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان میں کوئی صداقت نہیں۔ تاہم مبصرین اور سیاستدانوں کا کہنا ہے کہ باقاعدہ تحقیقات کے بغیر الیکشن کمیشن کے اراکین کی طرف سے الزامات کو مسترد کرنا درست نہیں۔ انتخابات کی نگرانی کرنے والی غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے چیف ایگزیکٹو مدثر رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تعجب کا اظہار کیا کہ انتخابات لڑنے والی جماعتوں کے غیر قانونی طور پر بیلٹ پیپر کی چھپائی کے الزامات کی تحقیقات کروانے کی بجائے کمیشن نے اپنے صوبائی دفتر کے رکن کے بیان کو اہمیت دی ہے۔
سیاسی جماعتیں جنہوں نے الیکشن لڑا ہے اور جنہوں نے 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ لیے ہیں جن پارٹیز نے، وہ کوشچن ریز کر رہی ہیں ان کی نیوٹرلٹی پہ، اور پارٹیز بھی سپورٹ کر رہی ہیں، اور سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ دے ہیو ناٹ ریسپونڈیڈ ٹو دا گریوینسز دیٹ ور ریزڈ۔ ابھی تک الیکشن کمیشن نے جو بنیادی دستاویز ہے الیکشن کی، جس سے الیکشن کے ریزلٹ کی کریڈیبلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے، جو کہ پولنگ اسٹیشن وائز ریزلٹ ہے، وہ پبلک نہیں کیا ہے۔
الیکشن کمیشن کے اراکین کا اجلاس میں کہنا تھا کہ ججوں کی بحیثیت ریٹرننگ آفیسر تقرری تمام سیاسی جماعتوں کی درخواست پر کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف غیر ملکی مبصرین نے اپنی رپورٹس میں گزشتہ عام انتخابات کو آزادانہ، شفاف، مصدقہ اور کامیاب قرار دیا تھا۔
4 انٹرنیشنل آبزرورز جن کے چھوٹے چھوٹے گروپس تھے، یو کا تھوڑا بڑا تھا، ان گروپس نے آ کے کہہ دیا الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹھیک ہے، باقی وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اینی تھنگ وٹ لیجیٹیمیٹ اسٹیک ہولڈرز ان پاکستان آف دس الیکشن آر سینگ۔ یو نے 21 مئی کو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن وہ پولنگ اسکیم پبلک کرے جو الیکشن کے دن امپلیمنٹ ہوئی ہے، یعنی پولنگ اسکیمس چینج ہوئی ہیں، اور دوسرا ریزلٹ کے فارمس دے لوگوں کو، وہ بھی نہیں دیے انہوں نے۔ تو دے ریز سیریس کوسچنز اباؤٹ دی کوالٹی آف الیکشنز اف یو ریلی لک ایٹ دی رپورٹ۔
پارلیمان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے قانون ساز سعید غنی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ایسے بیانات معاملات کو مزید پیچیدہ اور خراب کر سکتے ہیں۔
اگر ان کی بات درست مان لی جائے کہ دھاندلی نہیں ہوئی ہے، تو پھر ابھی تک الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ درجنوں پٹیشنز جو ہیں وہ ایکسیپٹ بھی کی ہیں، اور کئی لوگوں کو انہوں نے ڈی سیٹ بھی کیا ہے، اور کئی حلقوں میں دوبارہ ری پول بھی ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھاندلی تو ہوئی تھی، تو پھر الیکشن ٹریبیونل نے ججمنٹس دی ہیں نا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید جو ممبران ہیں وہ بھی کچھ انڈر پریشر ہیں، یا بغیر سوچے سمجھے صرف اپنی ساکھ بچانے کے لیے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔
اسلام آباد میں گزشتہ 2 ہفتوں سے تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک کے کارکن دھرنا دیتے ہوئے وزیراعظم کے مستعفی ہونے کے بعد حکومت کے مجوزہ عدالتی کمیشن کے ذریعے انتخابی دھاندلیوں کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نواز انتظامیہ میں شامل اعلیٰ عہدیدار کہہ چکے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف استعفیٰ نہیں دیں گے۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
کشمیر کی متنازع سرحد پر بھارتی اور پاکستانی فورسز کے درمیان ایک بار پھر فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جبکہ اس واقعے سے کئی گھنٹے قبل دونوں ملکوں کے سیکیورٹی عہدیداروں نے کشیدگی کم کرنے کے لیے فلیگ میٹنگ کی تھی۔ سری نگر سے یہ رپورٹ دی ہے یوسف جمیل نے۔
بدھ کی شام جموں سیالکوٹ سرحد پر بھارت کے سرحدی حفاظت گزشتے بی ایس ایف اور پاکستان رینجرز کے علاقائی کمانڈوں کے درمیان 45 منٹ تک جاری رہنے والی فلیگ میٹنگ کے دوران دونوں نے ایک دوسرے پر سرحدوں پر نومبر 2003 سے نافذ فائر بندی کے سمجھوتے کی مسلسل خلاف ورزیاں کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ تاہم معاملات کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے اور صورتحال کو مزید بگڑنے سے بچانے کے لیے طرفین نے سلسلے جنبانی جاری رکھنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ نیز پاکستان نے سیکٹر کمانڈرز کی سطح پر ایک فلیگ میٹنگ بلانے کی تجویز رکھی تھی، لیکن علاقائی کمانڈرو بی ایس ایف کی 33ویں بٹالین کے کمانڈنٹ بی کے سنگھ اور پاکستان رینجرز کی 19 ڈیزرٹ میں ان کے ہم منصب محمد وقار کے درمیان ہوئی فلائنگ میٹنگ کے چند گھنٹے بعد ہی مقابل فوجیوں نے ایک دوسرے پر ہلکے اور درمیانی درجے کے ہتھیاروں سے پھر فائرنگ کی. اگرچہ فائرنگ میں دونوں جانب کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، سروے علاقوں میں واقع چند نجی گھروں کو معمولی نقصان پہنچا ہے. دونوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کرنے کا الزام عائد کیا ہے. جموں میں بی ایس ایف عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستانی رینجرز نے پرگوال سیکٹر میں پہلے بدھ کی رات بھارتی وقت کے مطابق 11:50 پر بھارتی چوکیوں کو مختصر وقت کے لیے چھوٹے ہتھیاروں اور میڈیم مشین گن سے نشانہ بنایا، اور پھر صبح 4 سے صبح 6 تک بی ایس ایف کی 3 چوکیوں پر فائرنگ کی. عہدیداروں کے مطابق پاکستانی فائرنگ کا مناسب جواب دیا گیا. ادھر سیالکوٹ میں پاکستانی رینجرز نے بی ایس ایف پر فائرنگ میں پہل کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سیالکوٹ کے باجواد سیکٹر میں پاکستانی چوکیوں کو بلا اشتعال ہدف بنایا اور ایک فائرنگ کا سلسلہ چناب رینجرز کی طرف سے فوری اور شدید جوابی فائرنگ کے بعد ہی بند ہوا. واضح رہے طرفین کے درمیان گزشتہ کئی ہفتوں سے فائرنگ اور جوابی فائرنگ کے دوران پرگوال باجواد کا علاقہ محفوظ رہا تھا، اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بدھ کو طرفین کے علاقائی کمانڈروں کی فلیگ میٹنگ اسی علاقے میں ہوئی تھی. دریاسنا نئی دہلی میں عہدیداروں نے کہا کہ بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ جمعے کو جموں کے قریب رنبیر سنگھ پورا اور ارنیا کے سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے جو بھارتی علاقے میں فائرنگ اور شیلنگ کے حالیہ واقعات میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. وہ ان لوگوں سے بھی ملیں گے جن کے گھروں کو فائرنگ میں نقصان پہنچا ہے اور وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. بھارتی وزیر داخلہ بی ایس ایف، فوج، پولیس اور انتظامیہ کے اعلی افسروں کے ایک اجلاس میں بھی شرکت کریں گے جس میں سرحدی علاقوں کی حفاظتی صورتحال پر غور کیا جائے گا. اس سے پہلے منگل کو بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل ڈی کے پاٹھک نے بھی ان علاقوں کا دورہ کیا تھا. یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر.
اقوام متحدہ نے جمعرات کے روز بتایا کہ شام اور اسرائیل کی سرحد پر ایک مسلح گروپ نے اس کے 43 امن فوجیوں کو قبضے میں لے لیا ہے اور دوسرے 81 فوجی سرحدی گزرگاہ پر اپنی پوزیشنوں پر حرکت نہ کرنے کے لیے مجبور ہیں. النصرہ عسکریت پسند گروپ نے بدھ کے روز سرحدی چوٹی پر حلہ بول دیا. یہ واضح نہیں کہ یہ امن فوجی کس کے قبضے میں ہیں. اقوام متحدہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان فوجیوں کو چھڑانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. یوکرین نے بتایا ہے کہ جنوب مشرقی یوکرین کے قصبے نووزوکس روسی فوج کے کنٹرول میں چلا گیا ہے اور روسی بختربند گاڑیوں نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے. یوکرین کی سیکیورٹی اور ڈیفنس کونسل نے جمعرات کے روز ٹویٹر پر یہ اعلان کیا اور مزید کہا کہ متعدد ارد گرد کے دیہات پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے ترکی کا دورہ منسوخ کر دیا ہے اور صورتحال پر بات چیت کے لیے سیکیورٹی اور ڈیفنس کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے. یوکرینیوں اور مغربی عہدیداروں کو تشویش ہے کہ روس مشرقی یوکرین کی لڑائی میں براہ راست ملوث ہے. یہ ایک ایسا الزام ہے کہ ماسکو اس کی تردید کرتا ہے. منگل کی شام جب سے مصر کی ثالثی میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا ہے، غزہ کی پٹی اور اسرائیل میں امن و امان رہا ہے. حماس نے جس کا غزہ پر کنٹرول ہے اپنی فتح کا اعلان کیا ہے، جبکہ اسرائیلیوں نے سرد مہری کا اظہار کیا ہے. یروشلم سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار اسکاٹ باب کی رپورٹ کے ساتھ صفیہ قاسم.
فائر بندی کا نفاذ ہوتے ہی غزہ کے عوام نے سڑکوں پر آ کر جشن منایا. حماس کے ترجمان سمیع الزبیری نے اسے فلسطینیوں کے نصب العین کی فتح کہا.
نحن هنا اليوم لنعلن انتصار غزہ.
انہوں نے کہا کہ آج ہم یہاں غزہ کی فتح کا اعلان کرنے آئے ہیں. ہم آج یہاں یہ اعلان کرنے آئے ہیں کہ ہم نے اسرائیلی تخریبی طاقت پر فتح حاصل کر لی ہے. ہم نے فتح حاصل کی ہے. سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے عوام کے حوصلوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسرائیل اور حماس کے درمیان 50 تک جاری یہ لڑائی طویل ترین تھی، جس میں 2000 سے زیادہ فلسطینی اور 60 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے. اسرائیلی حکومت کے ترجمان مارک ریگیو نے اس کا ذمہ دار حماس کو ٹھہرایا ہے.
Israel has accepted the Egyptian ceasefire proposal. We hope that this time.
انہوں نے کہا کہ مصر کے فائر بندی کے معاہدے کو اسرائیل نے قبول کر لیا ہے. ہمیں امید ہے کہ اس بار یہ فائر بندی قائم رہے گی. اور اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس غبار کے چھٹنے کے بعد بہت سے لوگ یہ پوچھیں گے کہ حماس نے مصر کی ثالثی میں اس معاہدے کو ایک ماہ پہلے کیوں مسترد کیا تھا جب آج اس نے قبول کر لیا ہے۔ تل ابیب کے انسٹیٹیوٹ آف نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز سے منسلک یورام شوائٹزر کہتے ہیں کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ غزہ کو غیر مسلح کر دیا جائے، اور کسی بھی فیربندی میں حماس کو اجازت نہیں ملنا چاہیے کہ وہ اپنے راکٹوں کے نیٹ ورک اور فوجی نفوذ کی سرنگوں کو پھر سے تعمیر کرے۔
It should be kept or refrain Hamas from using these reconstruct.
انہوں نے کہا کہ حماس کو اپنے راکٹ کے ذخیروں کو پھر سے بھرنے اور بحالی سے روکا جائے۔ غزہ کی اظہر یونیورسٹی کے پروفیسر مخیمار ابو سادہ کہتے ہیں کہ حماس غزہ کی اسرائیلی ناکابندی کا خاتمہ چاہتا ہے۔
Now, if this siege is not going to be lifted completely, we are definitely going to witness another
انہوں نے کہا کہ اگر اس محاصرے کو مکمل طور سے اٹھا نہیں لیا جاتا تو یقیناً ہم آئندہ بھی حماس اور اسرائیل کے درمیان لڑائی کا ایک اور دور دیکھیں گے۔ تبصرہ کاروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ فائر بندیوں کے درمیان اس طرح کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ دیرپا امن کا انحصار بنیادی طور پر سیاسی معاہدے پر ہوگا۔ صفیہ کاظم، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
افغانستان کے اندر ایک امریکی فوجی حراستی مرکز میں قید 9 پاکستانی قیدیوں کے مقدر کا فیصلہ اسلام آباد اور کابل کے درمیان تنازع کا ایک سبب بن رہا ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ مذکورہ قیدی خطرناک دہشت گرد ہیں اور وہ خطے کے لیے خطرہ ہیں، اور وہ واشنگٹن کی جانب سے انہیں پاکستان کی تحویل میں دیے جانے کے خلاف ہیں۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
افغانستان سے اپنے فوجیوں کے انخلا کے ایک حصے کے طور پر امریکہ نے کابل کے شمال میں واقع اپنے حراستی مرکز بگرام جیل کو بند کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اس جیل میں 29 غیر افغان قیدی موجود رہے ہیں، جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان میں اکثریت پاکستانیوں کی ہے۔ سینکڑوں قیدیوں کو کابل حکومت کے حوالے کرنے کے بعد امریکی تحویل میں بس اب یہی قیدی باقی رہ گئے ہیں۔ نومبر سن 2013 سے امریکی فوج کی جانب سے 25 قیدیوں کو پاکستان کے سپرد کیا گیا ہے، جن میں پچھلے ہفتے پاکستان بھیجے جانے والے یہ 9 قیدی بھی شامل ہیں۔ ان کی رہائی نے افغانستان کی جانب سے شدید نکتہ چینی کو ہوا دی ہے، اگرچہ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی منتقلی سے قبل کابل کو اس بارے میں آگاہ کر دیا گیا تھا۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی اصرار کرتے ہیں کہ ان کا ملک امریکہ سے وضاحتیں مانگ رہا ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ مذکورہ قیدیوں کے حقانی نیٹ ورک اور پاکستان میں موجود القاعدہ کے سرکردہ افراد کے ساتھ رابطے ہیں۔
پاکستانی آئے کے امریکائی بازداشت شدن افراد خطرناک ہستن۔
انہوں نے کہا کہ جن پاکستانیوں کو امریکی فورسز نے پکڑا تھا فی الواقع خطرناک لوگ ہیں، جو ماضی میں بھی خطرہ تھے اور آج بھی ان سے خطرہ ہے۔ ترجمان یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آزاد کیے جانے والے افراد پاکستان سے کاروائیاں کرنے والے دہشت گرد نیٹ ورک میں دوبارہ شامل ہو رہے ہیں، اور وہ افغان عوام کے خلاف انتقامی حملوں کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ 9 قیدیوں کو جرائم کی تحقیقات سمیت سیکیورٹی کی مناسب یقین دہانیوں کے بعد پاکستان کی تحویل میں دیا گیا ہے۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ واپس آنے والے عسکریت پسندوں کے گروہوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، قیدیوں کو نگرانی کے تحت رکھا جا رہا ہے۔ پاکستانی وزیراعظم کے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ رہا کیے جانے والے قیدیوں کے متعلق افغان حکام کے خدشات غلط ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے لیے سب سے اہم کام اپنی نرم سرحد کو محفوظ بنانا اور انتہا پسندوں کو اس کے آر پار جانے سے روکنے کے لیے مل کر کام کرنا ہے۔ پچھلے ہفتے بگرام جیل سے رہا کیے جانے والے قیدیوں کے متعلق سرتاج عزیز کا کہنا تھا،
They have already arrived in Pakistan. Why are they a security threat to Afghanistan? So I think that is not the issue. But basically there is turmoil in the border.
وہ پہلے ہی پاکستان پہنچ چکے ہیں، تو پھر وہ افغانستان کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ کیسے ہوئے؟ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر سرحدی علاقے میں مسئلہ ہے، اور یقینی طور پر کچھ پاکستانی قیدی اس میں ملوث رہے ہیں۔ سرتاج عزیز نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ صرف ایک ہے جس سے دونوں ملکوں کو نمٹنا چاہیے۔ یہ مسئلہ ہے اور یہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے ایک مشترکہ مسئلہ ہے، اور مجھے توقع ہے کہ ہم مل کر اسے حل کر سکتے ہیں۔ ایک غیر سرکاری تنظیم جسٹس پروجیکٹ پاکستان امریکی تحویل سے واپس کیے جانے والے قیدیوں کی جانب سے پاکستانی عدالتوں میں قانونی کارروائی کر رہی ہے۔ تنظیم میں قانونی امور سے متعلق ڈائریکٹر مریم حق کہتی ہیں کہ پاکستانی حکام قیدیوں کی افغانستان سے واپسی کے بعد انہیں کچھ عرصے کے لیے خفیہ طور پر جیلوں میں رکھیں گے۔ ان کے الفاظ،
The ones that have come back right now, they are currently being detained. Their location is undisclosed.
واپس آنے والے افراد اس وقت حراست میں رکھے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے، اور وہ ایک ایسی حراست میں ہیں جس میں ان سے رابطہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے خاندانوں کو نہ تو حکومت کی جانب سے اور نہ ہی ان کے وکلاء اور عدالتوں کی جانب سے کچھ بتایا گیا ہے۔ حق افغان حکومت کی جانب سے لگائے جانے والے ان الزامات کو مسترد کرتی ہیں کہ حالیہ دنوں میں امریکی تحویل سے رہا کیے جانے والے پاکستانی خطرناک عسکریت پسند ہیں یا وہ دہشت گردوں کے نیٹ ورک میں دوبارہ شامل ہو رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ قانونی دستاویزات کے مطابق ان میں کئی ایک کی عمریں 60 سال سے زیادہ ہیں، جبکہ کچھ ذہنی مریض ہیں۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ ان افراد کو اپنے خاندانوں کے ساتھ دوبارہ یکجا کرنے کی کوششوں میں ان کی تنظیم شامل ہے۔ افغانستان میں نیٹو فورسز کے کمانڈر جنرل جوزف ڈنفورڈ نے پچھلے مہینے کانگریس کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ بگرام جیل سے جن قیدیوں کو پاکستان بھیجا جا رہا ہے، یہ یقینی بنانے کے لیے کہ وہ امریکی مفادات کے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، ہر ایک کے بارے میں تحقیقات کی گئی تھیں۔
The challenge with this issue is that our authority to hold these individuals will expire on the 31st of December.
اس مسئلے کے ساتھ چیلنج یہ ہے کہ ان افراد کو اپنی تحویل میں رکھنے کا اختیار اس سال 31 دسمبر کو ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم یہ یقینی بنانے کے لیے سخت کوشش کر رہے ہیں کہ ان افراد کو ایک ایسی جگہ منتقل کیا جائے جہاں انہیں اپنے کیے جانے والے کاموں پر جواب دہ ٹھہرایا جا سکے۔ مریم حق کہتی ہیں کہ بگرام جیل میں کم از کم 15 پاکستانی ہیں، اور ان کی تنظیم پاکستانی حکومت پر یہ زور دے رہی ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک افغانستان میں امریکی قیادت کا فوجی مشن ختم ہونے سے پہلے ان پاکستانیوں کو اپنے گھر واپس لانے کی کوششوں میں تیزی لائے۔ جنرل ڈنفورڈ نے کانگریس کو بتایا کہ غیر افغان قیدیوں کو افغانستان کے حوالے کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔
We are planning to turn them over to the countries from which they originated. My sense is that if we were to turn them over to Afghanistan today,
ہم انہیں ان ملکوں کو لوٹانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جن سے ان کا اصل تعلق ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم آج انہیں افغانستان کے حوالے کر دیں تو میں یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ ان سے مناسب طریقے سے نمٹا جا سکے گا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر تین حکومتوں کے درمیان اختلافات سامنے آئے ہوں۔ اس سال کے شروع میں افغان صدر حامد کرزئی نے اس امریکی انتباہ کے باوجود 65 افغان قیدیوں کو رہا کر دیا تھا کہ وہ خطرناک مجرم ہیں۔ صدر کرزئی نے کہا تھا کہ ان افراد کو افغانستان کے عدالتی حکام نے بے قصور قرار دیا ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے مزید خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں خالد حمید۔ سعودی ایئر لائنز نے پشاور سے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کر دی ہیں، جنہیں چند ماہ قبل پی آئی اے کے ایک طیارے پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے بعد کئی دوسری ایئر لائنز کے ساتھ معطل کر دیا گیا تھا۔ پشاور سے شمیم شاہد۔
سعودی عرب کی فضائی کمپنی نے تقریباً 2 ماہ کے تعطل کے بعد جمعرات سے پشاور کے لیے اپنی فضائی سروس بحال کر دی۔ جون کے اواخر میں پشاور کے باچا خان ایئرپورٹ پر پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کے اترنے والے ایک مسافر طیارے پر شدت پسندوں کی فائرنگ سے ایک خاتون مسافر ہلاک اور 3 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سعودی ایئر لائنز کے علاوہ خلیجی ممالک کی 3 فضائی کمپنیوں نے اپنی سروس پشاور کے لیے عارضی طور پر معطل کر دی تھی۔ پشاور کے ہوائی اڈے پر سعودی ایئر لائنز کے ایک عہدیدار جہانگیر خان خلیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی کمپنی کی پشاور کے لیے ہفتے میں 4 روز پروازیں چلتی ہے، جسے تعطل کے بعد اب دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔
جی، آج ہماری 28 کو پہلی فلائٹ ریزیوم ہوئی ہے آفٹر جو سیکیورٹی تھریٹس ہے اس کے بعد سے، تو آج ریزیوم ہو گئی ہے الحمدللہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد۔ ہماری یہ شیڈول فلائٹس ہیں، لیکن آج پہلی حج کی فلائٹ تھی، اس لیے لہٰذا ہمارے سیکیورٹی والے آئے تھے، ٹیم آئی تھی، انہوں نے سروے کیا سب کچھ اور سیٹسفائیڈ گئے اور انہوں نے آج ریزیوم کر دی فلائٹ۔
تاحال اتحاد ایئر ویز، العربیہ اور قطر ایئرویز نے پشاور کے لیے اپنی فضائی سروس بحال نہیں کی. خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں بسلسلہ روزگار مقیم ہے اور پشاور کے لیے ان ملکوں کی فضائی سروس معطل ہونے سے ان لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. 8 جون کو ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر شدت پسندوں نے حملہ کیا تھا جس میں 2 درجن سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس واقعے کے بعد ملک کے تمام ہوائی اڈوں کی سیکورٹی بڑھا دی گئی تھی جبکہ فوج نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف بھرپور کاروائی شروع کر دی تھی. فوجی کاروائی شروع ہونے کے بعد ملک میں مجموعی طور پر دہشت گردانہ واقعات میں قابل ذکر حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
صوبہ خیبر پختونخوا میں موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد اسکول کھلنے والے ہیں. اب انتظامیہ کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ فوج کے عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عصب سے شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے جو افراد ان اسکولوں میں مقیم ہیں انہیں کہاں منتقل کیا جائے. پشاور سے گل رخ کی رپورٹ.
شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عصب کے سبب نقل مکانی کرنے پر مجبور ہونے والے افراد کو ایک بار پھر شدید دشواریوں کا سامنا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا کے تقریباً 1500 سے 1900 کے قریب سرکاری اسکولوں میں ہزاروں بے گھر افراد نے رہائش اختیار کی ہے. موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے کے قریب ہیں جس کی وجہ سے اب ان متاثرہ افراد کو سرکاری اسکولوں کی عمارتیں خالی کرنے کا کہا گیا ہے. متبادل رہائش کے طور پر ان افراد کو خیمے دیے جا رہے ہیں لیکن بیشتر افراد ان کیمپوں میں جانے کو تیار ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کے اسپیشل سیکرٹری برائے تعلیم افضل لطیف نے وائس آف امریکہ کو بتایا جب آپریشن شروع ہوا تو سرکاری اسکولوں میں ان افراد کو رہائش اختیار کرنے کا کہا تھا تاکہ ان بے گھر افراد کو سر چھپانے کی جگہ مل سکے.
ہمارے ٹوٹل تقریباً میں آپ کو راؤنڈ فگرز دے رہا ہوں تقریباً 1900 اسکول جو ہیں وہ آکیوپائڈ ہیں. آکیوپائڈ کا مطلب یہ ہے کہ we made this accommodation available as a gesture, as a humane gesture, تاکہ یہ بیچارے لوگ جو ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سر چھپانے کی جگہ مل جائے. یہ آسان ڈیسیجن تھا کیونکہ جب یہ ڈیسیجن لیا گیا تھا تو اس وقت چھٹیاں شروع ہوئی تھیں.
ان کا کہنا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں تقریباً 125 اسکول خالی ہو چکے ہیں. یہ فیصلہ کہ یہ لوگ کب اور کہاں جائیں گے تو وہ مقامی انتظامیہ اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ذمہ داران کریں گے. ہم نے عہدیداروں کو پہلے ہی اطلاع دے دی ہے کہ ہم اسکول وقت پر کھولنا چاہتے ہیں. ان متاثرین کی وجہ سے بچوں کا تعلیمی سلسلہ معطل نہیں کیا جا سکتا.
ان تقریباً 1900 اسکولوں میں سے تقریباً 1400 اسکول جو ہیں وہ بنو ضلع میں ہیں. تینوں ضلعوں کو ملا کے 125 اسکول جو ہیں وہ ویکیٹ بھی ہو چکے ہیں پچھلے ہفتے 10 دنوں. جہاں تک یہ فیصلہ ہے کہ یہ ڈسلوکیٹڈ لوگ جو اسکولوں میں رہ رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے, وہ فیصلہ جو ہے وہ لوکل انتظامیہ کا ہے اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا ہے. ہم نے اسٹیک ہولڈرز کو کنوے کر دیا ہے کہ ہم اسکول ٹائم پہ کھولنا چاہتے ہیں اینڈ دیئر فور آلٹرنیٹ ارینجمنٹس کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آن اٹس اون نہیں کر سکتا. وہ آلٹرنیٹ ارینجمنٹس جو ہیں فنکشنل کیمپس ہو سکتے ہیں یا وہ آلٹرنیٹ فار ایگزامپل ان آئی ڈی پی فیملیز کو کرائے بھی مل رہے ہیں, وہ رینٹڈ اکاموڈیشن بھی ہو سکتی ہے.
دوسری طرف شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کرنے والوں کا کہنا ہے
حکومت سے ہم اپیل کر دینا کہ ایک دفعہ تو ہم لوگ بے گھر ہو گئے, آپ دوبارہ ہمیں بے گھر نہ کریں. اور ساتھ میں ہمیں یہ مسئلہ بھی درپیش ہے کہ اب ہمیں نہ کرائے کا گھر مل رہا ہے اور نہ کیمپ میں جگہ موجود ہے, کیونکہ جب ہم کیمپ جاتے تو آرمی والے کہتے کہ کیمپ میں جگہ نہیں ہے. اور خام خواہ حکومت ہم کو اسکولوں سے نکال رہی ہے تو وہ یہ مہربانی کر کے کہ ہمیں اپنے گھروں کو واپس بھیج دے. اس لیے ہمیں تو گھروں سے بغیر کسی ثبوت کے نکالا گیا. ان کو ہر جگہ معلوم ہے کہ کہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, تو ایک بار یہاں سے نکل گئے اپنے گھروں سے تو دوبارہ ہمیں تیسری جگہ پہ منتقل کریں گے نا, تو یہ ہمیں ہمارے ساتھ ایک اور ناانصافی ہوگی.
حکام کا کہنا ہے کہ جن علاقوں کو شدت پسندوں سے صاف کر دیا گیا ہے بہت جلد نقل مکانی کرنے والے افراد کو ان علاقوں کی طرف واپس کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے گا. گلرخ, وائس آف امریکہ, پشاور.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
فرانس کے صدر فرانسوا اولاند نے اقوام متحدہ سے اپیل کی ہے کہ وہ لیبیا میں نظم و نسق بحال کرنے کے لیے اس کے حکام کی خصوصی امداد کریں۔ یہ نظام ملیشیا اور سیاسی لڑائیوں کے باعث تباہ ہو گیا ہے۔ مسٹر اولاند نے جمعرات کے روز پیرس میں کہا کہ یہ اقدام دہشت گردی کے مزید پھیلاؤ کو روکے گا۔ ان کا یہ بیان اس کے بعد آیا ہے جب اقوام متحدہ میں لیبیا کے خصوصی نمائندے طارق متری نے سیکیورٹی کونسل کو خبردار کیا کہ لیبیا میں صورتحال مکمل خانہ جنگی کی طرف بڑھ سکتی ہے۔ طارق متری کا کہنا تھا،
دا تھریٹ فرام دا اسپریڈ آف ٹیررسٹ گروپس ہیز بیکم ریئل، دیئر پریزنس اینڈ ایکٹیویٹیز۔
طارق متری کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد گروپوں کے پھیلاؤ سے یہ خطرہ حقیقی ہو گیا ہے۔ لیبیا کے متعدد شہروں میں موجودہ کاروائیوں سے سب واقف ہیں۔ فی الوقت سیکیورٹی کی افراتفری کی صورتحال اور حکومت کی اس سے نمٹنے کی محدود صلاحیت نے لیبیا میں اور اس سے آگے بھی خطرات کو بڑھا دیا ہے۔ لیبیا کے سفیر کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سلامتی کونسل نے قرارداد کے ذریعے اسلحے کی فراہمی پر پابندی عائد کی ہے اور تعزیروں کا دائرہ وسیع کیا ہے تاکہ اس میں ملیشیا لیڈروں کو شامل کیا جا سکے۔ اس بارے میں مارگریٹ بشیر کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
لیبیا کے سفیر ابراہیم دباشی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ دارالحکومت طرابلس اور مشرقی شہروں بشمول بنغازی میں مسلح گروپوں کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپوں کی وجہ سے ملک مزید گہرے تنازع میں چلا جائے گا۔ ایک مترجم کے ذریعے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
یو آر ناٹ ان اویئر آف دی فیکٹ دیٹ دی سچویشن ان لیبیا از کمپلیکیٹڈ اینڈ یٹ
آپ اس بات سے بے بہرا نہیں ہیں کہ لیبیا کی صورتحال پیچیدہ ہے، اور اس پر 13 جولائی کے بعد یہ صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی ہے، اور اگر ہم نے احتیاط نہ برتی اور اپنے اقدامات میں دانشمندی اختیار نہ کی، اور یہ بات سب فریقوں پر صادق ہے، تو یہ صورتحال ایک مکمل خانہ جنگی کی جانب جا سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں کبھی کبھار سیکیورٹی سے متعلق واقعات رونما ہوتے تھے اور وہ محدود تھے، لیکن دارالحکومت کے گرد و نواح میں دو مسلح گروپوں کے درمیان ہونے والی حالیہ جھڑپوں میں بھاری اسلحہ استعمال کیا گیا اور ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ حالیہ مہینوں میں متعدد شدت پسند مسلح مسلمان گروپوں کے درمیان اقتدار کی جنگ شدت اختیار کر گئی ہے، اور متحارب اسمبلیوں کے اپنے اپنے منتخب وزرائے اعظم ہیں، اور ایک عبوری حکومت امن و امان کی صورتحال قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتے ہوئے اس ہفتے امریکی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ مصر اور متحدہ عرب امارات نے طرابلس میں مسلمان شدت پسندوں کے خلاف فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ سفیر ابراہیم دباشی نے فضائی حملوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ تاہم نامہ نگاروں نے لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی طارق متری سے اس بارے میں سوالات کیے۔ مسٹر متری کا کہنا تھا کہ ان کے پاس ان اطلاعات کی تصدیق کے ذرائع نہیں ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ اس کی واضح تردید بھی سامنے نہیں آئی۔ طارق متری 2 سال تک لیبیا کے لیے اقوام متحدہ کے ایلچی رہنے کے بعد اب اپنے عہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ اپنی آخری بریفنگ میں انہوں نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ مسلح تصادم اور لیبیا کے سیاسی دھڑوں کے درمیان گہری تقسیم خطرناک حد تک تشویشناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ لڑائی کی وجہ سے 1 لاکھ لیبیائی باشندے بے گھر ہوئے ہیں، جبکہ 1.5 لاکھ اپنا گھر بار چھوڑ کر ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنے عملے کو حالات میں بہتری آنے تک عارضی طور پر تیونس بھجوا دیا ہے۔ متری نے متنبع کیا کہ دہشت گرد گروپوں کے پھیلاؤ کی وجہ سے خطرہ حقیقت بن چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا،
وی نیڈ ٹو ریمائنڈ لیبین پولیٹیکل لیڈرز اینڈ بریگیڈ کمانڈرز دیٹ ڈائیلاگ ریمینز۔
ہم لیبیا کے سیاسی لیڈروں اور بریگیڈ کمانڈروں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اس طویل تنازع کا واحد متبادل ڈائیلاگ ہے۔ فوجی حل ممکن نہیں ہے، اور طاقت کے استعمال سے حالیہ تعطل مزید گہرا ہو جائے گا۔ سلامتی کونسل نے اپنے اجلاس میں متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی جس میں تمام فریقوں سے کہا گیا کہ وہ فوری جنگ بندی پر رضامند ہوں اور سب کی شمولیت والے ڈائیلاگ میں شامل ہوں۔ کونسل نے اسلحے کی فراہمی پر عائد پابندیوں کو مزید مضبوط کرتے ہوئے اور ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والے افراد کو بھی اس میں نشانہ بنایا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اس علاقے میں تلاش کو مزید بہتر بنایا ہے جہاں مارچ کے مہینے میں ملائیشیا کا ایک مسافر طیارہ پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا۔ آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم وارن ٹرس نے جمعرات کے روز بتایا کہ جنوبی بحیرہ ہند میں تلاش کے موجودہ علاقے میں عہدیدار اب مزید جنوب کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ ٹرس نے کہا کہ بوئنگ 777 سے رابطے کے لیے ناکام تجزیوں کے بعد اب نئی تلاش کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی اطلاعات کے مطابق طیارہ مزید جنوب کی طرف مڑ گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا
The search area remains the same, but some of the areas, some of the information we now have suggests to us that areas a little further to the south.
وہ کہہ رہے ہیں کہ تلاش کا مرکز وہی علاقہ رہے گا، لیکن نئی اطلاعات کے مطابق ہم اپنی تلاش کو مزید جنوب کی طرف بڑھائیں گے۔ یہ اطلاعات سیٹلائٹ ڈیٹا کو مزید بہتر بنانے کے بعد حاصل ہوئی ہیں، اور ایک مضبوط رائے ہے کہ تباہ شدہ طیارہ اس مقام پر موجود ہے۔ یہ اعلان اس کے بعد آیا ہے جب آسٹریلیا اور ملائیشیا کے عہدیداروں نے تلاش کے دوسرے مرحلے میں تعاون کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ اس سمجھوتے کے تحت اس تلاش کے اخراجات دونوں ملک برابر برابر تقسیم کریں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ نے کیپرے نامی بحری جہاز پر لدے شام کی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ کیمیائی ہتھیاروں کو ناکارہ بنانے کا کام مکمل کر دیا ہے۔ یہ کام دمشق کے مضافات پر شام کے صدر بشر الاسد کے کیمیائی ہتھیاروں کے اس مہلک حملے کی پہلی برسی سے ذرا ہی پہلے مکمل ہوا ہے، جس میں بہت سے بچوں سمیت 1000 سے زیادہ بے گناہ شامی باشندے ہلاک ہوئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ اس حملے نے پوری دنیا کو یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ مہذب دنیا ایک عرصے سے ان ہتھیاروں کو کیوں مسترد کرتی رہی ہے، اور اس نے ہر اس شخص کے سامنے اسد کا اصل چہرہ بے نقاب کر دیا ہے جسے اس بارے میں اب تک کوئی شک و شبہ تھا۔ خانہ جنگی کے دوران بین الاقوامی برادری نے شامی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ ذخیروں میں سے بیشتر خطرناک کیمیکلز ہٹا دیے تھے اور تباہ کر دیے تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ کام کیا جانا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کے پاس شام کی جانب سے ہتھیاروں کے اعلان سے منسلک تضادات اور ان سے دستبرداری کے حوالے سے اہم سوالات موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ شام کو کیمیائی ہتھیار بنانے کی اپنی باقی ماندہ تنصیبات کی تباہی کو مینڈیٹ کے تحت مقرر کردہ اوقات کے اندر مکمل کرنا چاہیے۔ تیسرا یہ کہ امریکہ حزب اختلاف کے علاقوں میں کلورین گیس کے منظم استعمال کی رپورٹوں پر بدستور گہری تشویش رکھتا ہے، جیسا کہ کیمیائی ہتھیاروں کی ممانعت سے متعلق ادارے کے حقائق کا پتہ چلانے والے مشن نے بیان کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان میں سے ہر مسئلے کو مکمل طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ اور آخری لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسد حکومت کی بربریت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسد خود اپنے لوگوں کو کیمیائی گیسوں سے ہلاک کرنے سے بہت پہلے شام کی قیادت کے کسی بھی قانونی جواز کو کھو چکے ہیں۔ امریکہ اعتدال پسند حزب اختلاف کو سیاسی، مالیاتی اور دوسری مدد جاری رکھے گا، کیونکہ ہم ان کی مدد سے وابستہ ہیں جو امن کا ایک مستقبل چننے سے متعلق تمام شامی باشندوں کے حق کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان پرتشدد انتہا پسندوں کی مخالفت کرتے ہیں جو اس انتشار اور تباہی سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو اسد شام کے اندر لائے ہیں۔ ایک آزاد شام جہاں لوگ خوف کے بغیر زندگی گزار سکیں، وہ سنگ میل ہے جس کو مل کر حاصل کرنے سے ہم سب کو وابستہ ہونا چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے۔
یا لوگوں سے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں, انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستانی اور مسلمان ہیں, تو ایک جو تاثر ہے, ایک امیج جو ہمارا بنا ہوا, اس میں بڑا مثبت تبدیلی آتی ہے.
ہمارا جسم ابھی یہاں ہے, دل ابھی بھی پاکستان میں اٹکا ہے, اور یہ سارے پاکستانیوں کا معاملہ ہے.
اس میں پاکستانی قوم کا بھی فائدہ ہے, کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ میں پہلا الیکٹڈ میئر ہوں ان اے سٹی ان ٹیکسس.
بہت آسان ہے, ویب سائٹ ہماری www.amanfoundation.org.
ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi.
اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے.
شیخ محمد ابراہیم اردو ادب کا ایک اہم نام ہے. وہ مغلیہ دور میں دربار سے منسلک تھے, غالب کے ہم عصروں میں نمایاں مقام کے حامل تھے, لیکن بعض ناقدین کے بقول اس دور میں غالب سے زیادہ معروف شاعر تھے, کیونکہ اس وقت شاعری کو لفظوں, محاوروں اور فکروں کے استعمال کی بنیاد پر پرکھا جاتا تھا اور اسلوب کو ثانوی اہمیت دی جاتی تھی. لفظوں اور محاوروں کے میدان میں ذوق کا کوئی ثانی نہیں تھا. انہوں نے زبان و بیان میں نئی نئی اختراعات کی اور ایک جدا اور قدرے نکھرا ہوا اسلوب سامنے لائے. ان کی شاعری کو صفائی زبان اور پاکیزگی خیال کی شاعری تصور کیا جاتا ہے.
ہم نہیں وہ جو کریں خون کا دعویٰ تجھ سے, بلکہ پوچھے گا خدا بھی تو مکر جائیں گے.
ذوق 28 اگست 1789 کو دہلی میں پیدا ہوئے. ان کے والد شیخ محمد رمضان مغل فوج میں ایک عام سے سپاہی تھے. بچپن کے نامساعد حالات میں ذوق کا چیچک سے بچ نکلنا ایک معجزہ تصور کیا جاتا ہے. ان کے والد اپنے حالات کے پیش نظر انہیں کوئی خاص تعلیم نہ دلوا پائے. حافظ غلام رسول کے مکتب سے ذوق نے تعلیم کا آغاز کیا. حافظ غلام رسول خود بھی شاعر تھے اور شوق تخلص کرتے تھے. انہی سے متاثر ہو کر ذوق شاعری کی طرف متوجہ ہوئے. حافظ غلام رسول نے ان کی بہت حوصلہ افزائی کی. انہوں نے ہی شیخ محمد ابراہیم کو ذوق تخلص رکھنے کا مشورہ دیا. اگر ہوتے ہو تم برہم ابھی سے, تو پھر ہوتے ہیں رخصت ہم ابھی سے. موا جانا ہے مجھے غیروں نے اے ذوق, کہ پھرتے ہیں خوش و خرم ابھی سے.
لائی حیات آئے قزالے چلی چلے, اپنی خوشی خوشی چلے.
ذوق شاعری کی راہ کے مسافر ہو کر مکتب کا کورس مکمل نہ کر سکے. اس دور میں بطور شاعر دہلی میں شاہ نصیر کا طوطی بولتا تھا. ذوق نے اپنی شاعری شاہ نصیر کو دکھانا شروع کر دی. انہوں نے ذوق کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانتے ہوئے ذوق کو اپنا شاگرد بنا لیا. آہستہ آہستہ ذوق نے مشاعروں میں شرکت کرنی شروع کر دی. ان کے جداگانہ انداز نے انہیں جلد ہی پہچان عطا کی اور انہیں مشاعروں میں شاہ نصیر سے زیادہ پذیرائی ملنا شروع ہو گئی, جس سے شاہ نصیر ان سے لا تعلق ہو گئے.
جب تیرے فرقت میں گھبراتے ہیں ہم, سر کو دیواروں سے ٹکراتے ہیں ہم.
بعد میں ذوق کو شاہی مشاعروں میں جانے کا موقع ملا اور یوں وہ دربار سے منسلک ہو گئے اور بہادر شاہ ظفر کے شاعری کے استاد مقرر ہوئے. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن. لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر. برسوں پہلے قرۃ العین حیدر کی تصنیف میرے بھی صنم خانے پڑھی تو اس کے کرداروں کے نام پیچو پولو بالکل نک نیم یعنی پیار کے نام لگے, کیونکہ اصل نام کی جگہ ہم اکثر اپنے بچوں کو ایک چھوٹے سے پیار کے نام سے پکارنے لگتے ہیں. بیبی، ننی، گڑیا، مانو، پپو، گڈو اور مٹھو، منا وغیرہ۔ لیکن آپ نے کبھی شہروں کے لیے کوئی پیار کا نام یا نک نیم نہیں سنا ہوگا، مگر یہاں امریکہ میں ریاستوں اور شہروں کے بھی نک نیم ہوتے ہیں۔
شکاگو، شکاگو، that toddle in town.
امریکی ریاست الینوائے کا شہر شکاگو کبھی آبادی کے لحاظ سے امریکہ کا دوسرا بڑا شہر تھا، چنانچہ اسے دا سیکنڈ سٹی کہا جانے لگا، مگر پھر برسوں بعد اس کی آبادی بڑھنے کے بجائے کم ہو گئی اور اب یہ آبادی کے لحاظ سے امریکہ میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، لیکن اب اسے دا ونڈی سٹی یا ہواؤں کا شہر کہا جاتا ہے۔ شکاگو شمالی امریکہ کی وسیع ترین جھیلوں میں سے ایک لیک مشیگن کے کنارے آباد ہے۔ ماہر لسانیات بیری پوپک اپنی ویب سائٹ پر بتاتے ہیں کہ شکاگو کو ونڈی سٹی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ لیک مشیگن سے آنے والی ہوائیں اسی میں سے گزرتی ہیں۔ سن 1860 اور 70 کی دہائیوں میں انہی ٹھنڈی ہواؤں کی وجہ سے شکاگو کو موسم گرما میں قیام کے لیے بہترین مقام خیال کیا جاتا تھا، مگر شکاگو میں رہنے والے جانتے ہیں کہ سردیوں میں یہ ہوائیں کتنی سرد اور شہر کی بلند ترین عمارتوں کے درمیان گزرتی ہوئی کتنی پرشور ہوتی ہیں۔ بیری پوپک کہتے ہیں کہ وسطی امریکہ میں کچھ اور شہر بھی ایسے ہیں جنہیں شکاگو یا ہواؤں کا شہر کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں بھی یا تو بہت ہوا چلتی ہے یا گرم لو۔ شکاگو ملک میں زراعت، صنعت اور مواصلات کا اہم مرکز تھا۔ سن 1960 میں کارل سینڈبرگ نے شکاگو کے لیے ایک نظم لکھی جس میں اس شہر کو ہاگ بچر فار دا ورلڈ اور سٹی آف دا بگ شولڈرز کہا، کیونکہ شکاگو میں گوشت کی فراہمی ایک مکمل صنعت کا درجہ رکھتی تھی، اور چونکہ ملک میں اس شہر کی بے حد اہمیت تھی اس لیے یہ سینہ تان کے چلنے والوں کا شہر یعنی دا سٹی آف بگ شولڈرز بھی کہلایا۔ 1964 میں شکاگو کے بارے میں فرینک سناٹرا کا یہ نغمہ بے حد مقبول ہوا۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔ فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com۔
ریڈیو وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی خبریں، اس کے بعد ان دا نیوز راؤنڈ ٹیبل، میری کہانی، ہر دم رواں ہے زندگی، کچھ تو کہیے، صدا رنگ، خط آپ کے، یہ تمام پروگرام میں 6 سال سے روزانہ سنتی ہوں۔
ہمارے یہاں تو بجلی تو ہوتی نہیں ہے تو ہم نے ریڈیو سنتے ہیں، آپ کے وائس آف امریکہ سنتے ہیں۔
آپ کے پروگرام سب بہت اچھی ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت معلوماتیں، اتنی معلوماتی باتیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔
بے صبری سے انتظار کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے ہر پروگرام کا، اور ہر کوئی پروگرام ہم پسند کرتے ہیں دل و جان سے۔
مجھے آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، مطلب ہے میں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت ہے، جتنے آپ کے پروگرام ہیں وہ تعریف کے قابل ہیں۔
سننا نہ بھولیے گا خط آپ کے لائیو شو ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک۔ آپ کے خطوں کے جواب مدثرہ منظر کے ساتھ۔
ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر جسٹن ٹویٹس، اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا میری کہانی، جسے پیش کرتی ہیں شہناز عزیز اور جس میں آپ کی اپنی ذاتی کہانیاں شامل کی جاتی ہیں۔ تو اب سے کچھ دیر بعد یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جائے گا. اس دوران پروڈیوسر ہوں گے ویٹو میئر. اور اس سے پہلے خبروں کا ایک بلٹن.